حضرت سلیمان تخت پر آ جاتا تھا, بہت بڑا تخت تھا, اس پہ ہزاروں آفیسران کی کرسیاں لگی ہوئی تھی, وہ بھی بیٹھتے تھے. پھر اس پر پرندے سایہ فگن رہتے تھے, انسانوں کے ساتھ جنات بھی آپ کے دائیں بائیں رہتے تھے. تو جب آپ کا لشکر جا رہا تھا تو ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں پر چیٹیاں ہی چیٹیاں تھیں. یہ قصہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے, اور اس چیٹی کی بنیاد پر ہی, واقعے کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا گیا ہے. جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک چیٹی نے, جو سردار تھی چیٹیوں کی, کہا, قالت نملہ, یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چیٹیوں, دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, تم اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آئے اور تم کو رون ڈالے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ پرندوں کی بات بھی سمجھا کرتے تھے, ہر قسم کے جانوروں کی بولیاں اللہ نے ان کو سکھائی تھی. جب چیٹی کی یہ بات آپ نے سنی تو کہا کہ اس کو لے کر آؤ. چنانچہ اس چیٹی کو پکڑ کر لائے, سامنے حاضر کیا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا تو نے ایسی بات کہی, تجھے پتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا نبی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا, میں کیسے تیرے اوپر اور تیری قوم کے اوپر ظلم کر سکتا ہوں کہ یوں ہی بلا کسی وجہ کے روند کر چلا جاؤں, یہ کیسی بات کہی تو نے؟ تو چیٹی نے جو بات کہی ہے وہ بڑی عجیب بات کہی. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ چیٹی نے یہ کہا کہ حضرت میں نے جو کہا لا اعطمنکم سلیمان وجنود, اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ظاہری سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ رون ڈالیں گے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیٹیاں جب آپ کے لشکر کو اور آپ کے لشکر کی شان و شوکت کو دیکھیں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو جائیں. یہ مطلب تھا میرا کہ وہ سلیمان اور اس کا جو لشکر ہے کہیں تم کو روند نہ ڈالے, کیونکہ اس سے زیادہ روندا جانا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے پروردگار کا ناشکرہ بن جائے یا کوئی بھی جانور اپنے پروردگار کا ناشکرہ بن جائے. تو چیٹی نے کہا حضرت مقصد صرف یہ تھا میرا کہ یہ میری قوم آپ کے لاؤ لشکر اور اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر اللہ کی ناشکری میں مبتلا نہ ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کا یہ طریقہ بتایا کہ بھئی اگر حالات اچھے ہیں تو شکر ادا کرتے رہو, اللہ سے غافل اب بھی نہیں ہونا, اور اگر حالات تمہارے اوپر مصیبت والے آ گئے تو اللہ سے اب بھی غافل نہیں ہونا, اب عاجزی اختیار کرو, اللہ سے مانگو, اللہ کی طرف رجوع کرو, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سے گزرتی تھی, اس سلسلے میں کئی حدیث مصنف نے بیان کی ہیں. پہلی حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد سے کہا, الستم فی طعام و شراب ما شئتم, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ کھانے پینے میں حد سے زیادہ منہمک ہو گئے ہو, حد سے زیادہ کھانے پینے میں تم نے دل لگا رکھا ہے, جتنا دل چاہتا ہے تم لوگ کھاتے ہو, خوب کھاتے ہو, اور پوری توجہ تمہاری کھانے ہی کی طرف ہی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ پوری توجہ تمہاری کھانے ہی کی طرف ہے, اس کا مطلب یہ کہ انسان کی پوری توجہ صرف کھانے پینے کی طرف ہو تو یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. یہ پہلے ہی اس نے اپنا مینو بنا رکھا ہے, فہرست بنا رکھی ہے کہ صبح کو ناشتے میں مجھے یہ چاہیے, پھر جب آفس نکلنے لگو تو مجھے یہ چاہیے, راستے میں بھی اس نے اپنے ڈرائیور سے کہہ رکھا ہے کہ صاحب ذرا انتظام رکھنا, ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد چلنے کے بعد مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے. آفس میں پہنچنے کے بعد میں اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہی پھر آفس میں اس کو کافی چاہیے اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ اور چاہیے, پھر جب بدہضمی ہوتی ہے تو دو ٹیبلٹ بھی چاہیے, اومیز ڈی اور کیا کیا آج کل چل رہی ہے, وہ زبردستی. یہ کھانے پینے میں حد سے زیادہ جو مشغول ہونا ہے یہ پسند نہیں کیا گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس چیز سے. بعض ہم نے اپنے دوستوں کو تو یہ دیکھا اور سنا اور جو قریبی تھے ہم نے ان کو سمجھایا بھی اور ماشاءاللہ کئی ان میں رک بھی گئے کہ صرف کھانے کے لیے رات کو عشاء کے بعد نکلتے ہیں, دور دور کے ہوٹل تلاش کرتے ہیں وہاں جانا. یہ مسلمان کی زندگی اتنی بے مقصد ہو گئی ہے کہ صرف کھانے کے لیے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے مسلمان برباد کر رہا ہے, جہاں سے وہاں جا رہا ہے. اور بعض جگہ ایسے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں کہ جہاں حلال حرام کی تمیز بھی نہیں ہوتی ہے, پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھا جاتا, ایسے ہوٹلوں میں بھی کھانا کھا لیتے ہیں اور کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے ہیں ہمارے. مثال کے طور پر چن پٹن جاتے ہیں, وہاں پہ اکثر ہوٹل ان حضرات کے ہیں کہ جن کے ذبیحے کو حلال نہیں سمجھا جاتا اکثر, حالانکہ مسلمان کہتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو, لیکن اہل سنت والجماعت جو علماء ہیں وہ صاف کہتے ہیں کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے, علماء دیوبند کے فتاوے موجود ہیں, لیکن ہم دھڑلے سے جاتے ہیں اور جو بھی کچھ ملتا ہے تیتر بٹیر وغیرہ اس کو شوق سے کھانے کے لیے جاتے ہیں. بھائی یہ تو دیکھ لو اس کا ذبیحہ ہی حلال نہیں ہے ان لوگوں کا اور ہم کھاتے ہیں. ایسی بعض مرتبہ ہم جب سفر کرتے ہیں پلین وغیرہ میں تو بس مسلمان کو نان ویج چاہیے, انہوں نے کہہ دیا حلال ہے تو بس حلال ہے. ایک مسئلہ یاد رکھو, شاید پہلے بھی سنایا ہو اب بھی سناتا ہوں, ہمیشہ سامنے رکھنے کا مسئلہ ہے, گوشت کے بارے میں اگر شک ہو جائے, صرف شک, مثلا یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے, کس نے اس کو ذبح کیا ہوگا, پاک ہے یا پاک نہیں ہے, صرف شک ہو جائے تو اس وقت تک اس کا کھانا حلال نہیں ہے جب تک اس کے حلال اور پاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ تمام کتب فقہ کے اندر یہ مسئلہ صراحت سے لکھا ہوا ہے. شمائل ترمذی جو ترمذی شریف کی ایک شرح ہے درس ترمذی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی, اس کے اندر بھی یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ گوشت کے بارے میں اگر صرف شک ہو جائے تو اب اس وقت تک نہیں کھانا جائز ہے اس کا جب تک اس کے حلال اور پاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے. اتنا اہم مسئلہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں بھی چلو بھی, کسی نے کہہ دیا ٹھیک ہے چلو, تب چلتا ہے صاحب, سفر میں کتنا خیال رکھیں گے ہم, اللہ نے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے, اسی کا نام تو تقویٰ ہے. قرآن میں کتنی جگہ ہے تقویٰ اختیار کرو تقویٰ اختیار کرو, اسی لیے تو کہا گیا ہے. تو حضرت نعمان بن نشین فرماتے ہیں الستم فی طعام و شراب ما شئتم, کہ کیا تم لوگ کھانے پینے میں اپنی مرضی کے موافق منہمک نہیں ہو, اور جتنا دل چاہے تم لوگ نہیں کھاتے ہو, مطلب تم لوگ اس طرح سے کھا رہے ہو بس کھانے میں ہی مشغول ہو گئے ہو, حالانکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کے یہاں ردی کھجوریں بھی پیٹ بھر کر نہیں ہوتی تھیں. اس سے پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک ایک مہینے تک دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلا. چولہا نہ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ پکا کر کھانے والی چیز کو مہیا نہیں تھی, یہ کھجور وغیرہ ہے بس انہی سے گزر اوقات ہو رہی ہے, انہی سے چل رہا ہے. حالانکہ یہاں پہ اگر دو دن بھی ہمیں کوئی ایسی چیز نہ ملی تو آفت آ جائے گی, ہو ہی نہیں سکتا ایسے, لیکن وہاں پر ایک ایک دو دو مہینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اس طرح کا وقت گزارتا ہے, تو اس سے بہت زیادہ سبق لینے کی ضرورت ہے. اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتی ہیں ان کننا آل محمد نمکث شہرا ما نستوقد بنار ان هو الا التمر والماء. فرماتی ہے یہ جو میں نے حدیث اردو میں بیان کیا اس کا مفہوم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال ایک ایک ماہ تک ہمارے یہاں آگ نہیں جلتی تھی, صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ امہات المؤمنین یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرہ بھی آل محمد میں شامل ہیں. جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد, تو یہ آل جو آل محمد ہے اس آل محمد میں صرف حضور کی وہ بیٹیاں ان کے اولاد نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ بھی آل میں شامل ہیں, کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ان کنا آل محمد ہم جو بھی حضور کی اولاد تھے ان کا گزر بسر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر گزر ہوتا تھا. اگلی حدیث حضرت ابو طلحہ سے مروی ہے، اور ان سے نقل کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کرتے ہیں. انس انس کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بھوک کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ بہت بھوک لگ رہی ہے. ورفعنا عن بطوننا عن حجر، اور ہم نے اپنے پیٹ سے پتھر دکھایا کہ یا رسول اللہ دیکھیے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے اور ہم کو چلنا بھی مشکل ہو رہا ہے. اصل میں یہ ہوتا تھا کہ جب کھانا نہیں ملتا تھا پیٹ بالکل خالی ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ ہماری طرح موٹے نہیں تھے زیادہ، ان کی زندگی جو تھی بہت جفاکش تھی، بہت کم لوگ تھے ان میں موٹے، جیسے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے بڑے موٹے تھے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنے موٹے تھے کہ اگر تخت پہ بیٹھ جاتے تھے تو پورا تخت گھیر لیا کرتے تھے، اور کوئی جلی سے ہر گھوڑا ان کے وزن کو نہیں سنبھال سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی تقاضا آتا تھا اللہ کے راستے میں جانے کا، تو آپ دیکھیں گے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد ہاتھ اٹھاتے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں اس کے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں اس کے لیے. یعنی اتنے موٹے ہونے کے باوجود بھی اتنے مستعد تھے اللہ کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے، کبھی کسی تقاضے سے پیچھے نہیں ہٹے. کوئی بھی جنگ کا موقع، غزوے کا موقع، یا کہیں باہر بھیجنے کا موقع آتا تھا تو سب سے پہلے حضور کے سامنے یہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، یا رسول اللہ انا مستعد، میں تیار ہوں اس کے لیے، بھیجیے. تو بہت کم لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو تھے وہ بہت صحیح جسم، متوازن جسم کے حامل تھے. تو یہ غزوہ خندق کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے مشغول ہیں، ساتھ میں اور بھی صحابہ ہیں، سب خندق کھودنے میں مشغول ہیں. اس خندق کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ حضرت ابو طلحہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کئی وقت کے فاقہ ہونے کی وجہ سے پیٹ کمر سے لگ گیا ہے. تو عربوں کی ایک عادت تھی کہ کوئی پتلا سا پتھر لیتے تھے اور پیٹ پر کپڑے سے باندھ لیا کرتے تھے تو کمر کو سہارا مل جاتا تھا، اس سے جب جھکتے تھے آگے پیچھے ہوتے تھے تو کمر ٹوٹتی نہیں تھی، کمر سالم رہتی تھی. تو کمر کے سہارے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھل کر دکھایا، اور حضور نے دکھایا اور انہوں نے دیکھا کہ اس پر دو پتھر بندھے ہوئے، اس پر دو پتھر بندھے ہوئے. اس موقع پر کئی اہم واقعات پیش آئے ہیں. ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ کچھ صحابہ آئے، کہنے لگے رسول اللہ اب تو حد ہو گئی ہے، بس برداشت نہیں ہو رہی بھوکی. حضور نے کہا صبر کرو، اللہ سے مانگو. تھوڑی دیر میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کئی وقت سے بھوکے ہیں، فاقہ کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہیں، میرے ہاں چلیے، میرے ہاں آپ کی دعوت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو سب کو لے کر آؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے صحابہ خندق میں کام کر رہے تھے سب کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ پہنچ گئے. ادھر جب حضرت جابر اپنی بیوی کے پاس پہنچے، کہنے لگے ایک بکری ہے اور ایک کونڈا آٹا ہے، اتنے سارے لوگ کیسے کھائیں گے؟ حضرت جابر نے کہا یہ میں نے دعوت نہیں کی ہے، حضور نے دعوت کی ہے، اللہ کے رسول بلا کر آئے ہیں، وہ جانے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے گھر میں، کہا آٹے پر کپڑا ڈھک دو اور دو تین مستورات روٹی پکانے میں لگ جاؤ، نکالتی رہو پکاتی رہو، اور ہانڈی کو پکا کر اس پر ڈھکنا ڈھک دو اور میرے حوالے کرو، روٹی مجھے دیتی جاؤ، میں گوشت نکالتا جاؤں گا. روٹی حضور کے ہاتھ میں آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہانڈی میں سے گوشت نکالتے، اس پہ دو چار ٹکڑے رکھتے اور ایک ایک صحابی کو دیتے رہتے. جتنے صحابہ تھے، ہزار سے زیادہ کی تعداد تھی، سب کے پیٹ بھر گئے. سب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں بھی قضا ہوئی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہیں اگر سفر کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، کوشش مکمل ہونی چاہیے تو نماز پڑھ لی جائے، لیکن ہم بس میں سفر کر رہے ہیں، نہ وضو کر سکتے ہیں اس میں اور نہ نماز پڑھ سکتے ہیں ایسے موقع پر، اور وقت نکلتا جا رہا ہے، تو اب وقت نکلنے کے بعد ہی قضا نماز پڑھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں جو نماز ہوئی ہے، یہ جنگ کے اندر نماز قضا ہوئی ہے. تو ایسی اگر ہمارے پاس بھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ موقع بالکل مل ہی نہیں رہا ہے، ہزار کوششوں کے باوجود بھی، تب چھوٹے موٹے بہانے کی بنیاد پر نہیں، لوگ کیا کہیں گے، کیا ہوں گے، ان چھوٹے موٹے بہانوں کی بنیاد پر نہیں. عظیمت یہی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، تبھی اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے عظیمتوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اگلی حدیث دیکھیے. یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک کی شکایت کی، اپنے پیٹ سے ہم نے پتھر ہٹایا، حضور نے اپنے پیٹ سے دو پتھر ہٹا کر دکھائے. اگلی حدیث. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہار تشریف لائے، اور ایسے وقت میں تشریف لائے کہ اس وقت آپ عام طور پر گھر سے باہر نکلتے نہیں تھے. بس سمجھ مثلاً آرام کا ٹائم ہوگا آپ کے، وہ ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گھر میں رہنے کا تھا، ظہر کے بعد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر کے بعد جو معمول تھا، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا تھا، عصر تک گھر میں رہتے تھے. تو غالباً ایسا ہی کچھ وقت تھا جس کے بارے میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایسے وقت حضور نکلے کہ آپ کا معمول باہر نکلنے کا نہیں تھا. آپ باہر نکلے اور ایسے وقت میں کوئی ملاقات کرنے کے لیے بھی نہیں آتا تھا. حضرت ابو ہریرہ کو یہ سب کیسے معلوم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ حضور کے خادم ہیں، یہ وہیں پر صفہ پہ رہتے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، تو حضور نے فرمایا ما جاء ابیک یا ابا بکر، کیوں آئے ابو بکر، تمہیں کیا چیز اس وقت نکال کر لے کے آئی گھر سے باہر آئے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بھی فاقہ تھا اور حضور کے یہاں بھی فاقہ تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ تو باہر نکلے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نکلے، لیکن اس روایت میں یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر فی وجہی والتسلیم علیہ، یا رسول اللہ میرا مقصد نکلنے کا صرف یہ ہے کہ آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر لوں، بہت محبت کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کماتا ہی حضور کے لیے ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کماتا، حضور کے لیے کماتا ہوں. اور امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں کہ حضور ان کا مال اپنا مال سمجھ کر استعمال فرمایا کرتے تھے. انہوں نے خود کہہ دیا میں کماتا حضور کے لیے ہوں، کہ میرا مقصد یہ تھا آپ کی زیارت کر لوں، آپ کو سلام کروں. فلم یلبث سنجا عمر، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو حضور نے ان سے پوچھا ما جاء بك یا عمر، تمہیں کس چیز نے اس وقت گھر سے نکالا؟ یہ تو گھر سے نکلنے کا ٹائم نہیں ہے، جو دوپہری کا ٹائم ہوتا ہے عرب میں، اس میں لوگ گھروں میں رہتے ہیں. آج بھی چلے جائیے حج کے موقع پہ، جب گرمی ہوتی ہے تو لوگ آپ کو باہر نظر نہیں آئیں گے وہاں پہ. ما جاء بك یا عمر، انہوں نے فرمایا الجوع یا رسول اللہ، بھوک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اسی کو محسوس کر رہا ہوں، مجھے بھی اس وقت بھوک ہے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو حیثم ابن تیہان انصاری کے یہاں چلتے ہیں. یہ حضور کے ایک جانثار تھے، جان چھڑکنے والے. جانثار کا مطلب جان، تن، من، دھن، سب قربان. حضور نے کہا چلو ابو حیثم کے پاس چلتے ہیں. انصاری صحابی ہیں، باغ والے صحابی تھے، خوشحال صحابی تھے. چلو ان کے یہاں چلتے ہیں. وکانا رجلن کثیر النخلی والشجری والشائی. الفاظ حدیث یہ ہیں کہ یہ ایسے شخص تھے جن کے پاس کھجور کے درخت بھی بہت تھے اور دیگر بھی باغات تھے اور بکریاں بھی بہت تھیں ان کے پاس میں. اس سے بات معلوم ہوئی کہ آدمی اپنے کسی ایسے آدمی بے تکلف دوست کے ہاں بلا اطلاع کے بھی جا سکتا ہے. اور اگر آپ کو اس سے یہ کہنا پڑے ہمیں کھانا کھلاؤ تو آپ کہہ سکتے ہیں. ایسی جگہ جہاں کہنا وہ سوال نہ سمجھے بلکہ اس کا دل خوش ہو تو وہ سوال میں شمار نہیں ہوتا. بعض مرتبہ دوستی ہوتی ہے بھائی آج یہ کھانا کھلاؤ, آج تمہارے یہاں کھانا کھائیں گے ہم, بتاؤ بناؤ کیا بناؤ گے, تو یہ سوال نہیں ہے. معلوم ہو سامنے والا ہماری اس بات سے خوش ہوگا تو وہ سوال کے زمرے میں نہیں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ابو الحیثم کے یہاں چلتے ہیں. یہ حضرات حضرت ابو الحیثم کے یہاں پہنچے. حضرت ابو الحیثم کی ایک عادت تھی کہ آپ کے یہاں خادم نہیں رہتے تھے, آپ خود ہی محنت کرتے تھے, کھیتوں کے باغوں کی نگرانی, گھر کا سامان لانا, پانی لانا, سب کام خود کرتے تھے. بڑے محنتی صحابی تھے یہ, زمیندار ہونے کے باوجود بھی بہت محنتی. جب یہ پہنچے تو پتہ چلا گھر میں نہیں ہے. حضور نے ان کی بیوی سے دریافت کیا اینا صاحبک, تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ فقالت انطلق یستعذب لنا الماء, ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں. یہ حضرات وہیں پر رکے. تھوڑی دیر میں حضرت ابو الحیثم تشریف لے آئے, بقربت یزعبها, مشکیزہ, پانی کا مشکیزہ لے کر. جیسے ہی حضور کو دیکھا تو بس تڑپ گئے, محبت کے اندر تڑپ گئے. فوضعها ثم جاء التزم النبي, یار فوراً مشکیزے کو پٹکا اور حضور سے لپٹ گئے, یا رسول اللہ آپ میرے گھر پر تشریف لے گئے, سرکار کسی گھر پہ آ جائیں تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی. اور یہ تو صحابہ حضور سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ساری دنیا کی نعمت ایک طرف اور حضور کی زیارت, صرف زیارت ایک طرف, اتنی انہیں حضور سے محبت تھی. اب گھر پہ ہی ہو, سورج گھر پہ ہی آ گیا, چاند گھر پہ ہی تشریف لے آئے, اس لیے فوراً رکھا اس کو اور حضور سے لپٹ گئے, یا رسول اللہ مرحبا ویفدیہ بی ابی و امی, اور زبان سے لپٹ کر یہ کہہ رہے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے ماں باپ آپ پر قربان, یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لے آئے, کس قدر خوشی ہے مجھے. پھر کہا یا رسول اللہ تھوڑی دور بھی باغ ہے, دل چاہتا ہے کہ آپ باغ میں تشریف لے چلیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر کو ساتھ میں لیا اور باغ کی طرف لے کے چلے. فبسط لهم بساطا, اور باغ میں جا کر ایک فرش آپ کے لیے بچھایا, ایک دری فرش جو بھی کچھ ہے بچھونا بچھایا. ثم انطلق الى النخلہ, اور تیزی سے کھجور کے درختوں کی طرف بڑے خود ہی چڑھے. فجاء بقنو, اور ایک پوری شاخ, ایک ٹہنی جس کے اندر کئی قسم کے کھجور تھے, پوری کی پوری توڑی, جس میں کچے پکے ہر قسم کے کھجور تھے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش رکھ کر دیے. حضور نے فرمایا افلا تنقیت لنا من رطبہ, ارے بھائی ہر قسم کے کھجور لے کر آ گئے, اس میں پکے پکے لے کر آ جاتے. تو یہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ انی اردت ان تختاروا او تخیروا من رطبہ وبسرہ, یا رسول اللہ میں چاہتا تھا کہ آپ پسند فرمائے, اس لیے کہ انسان کا دل کبھی تر کھانے کا دل کرتا ہے, کبھی جو ات کچری ات پکی کھجور ہوتی ہے ان کو کھانے کا دل کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑی اچھی لگتی ہیں, بہت سے لوگ ات کچری ات پکی کھجور کھاتے ہیں, وہ بھی بڑا عمدہ ذائقہ ہوتا ہے. رسول اللہ کبھی تر کھجور کھانے کا دل کرتا ہے, پوری پکی بھی کھانے کا دل کرتا ہے, کبھی آدھی کچی آدھی پکی کھانے کا دل کرتا ہے. اس لیے میں ہر قسم کی کھجور والی ٹہنی لے کر آیا ہوں, جس طرح سے چاہے آپ نوش فرمائے. فاکلوا وشربوا من ذلک الماء, حضور نے نوش فرمایا اور اس پانی سے پانی بھی پیا, ان کے باغ کا پانی بڑا میٹھا تھا. اتنی دیر میں انہوں نے کیا کیا, تیزی کے ساتھ میں ایک بکری لے کر آئے اور اس کو ذبح کرنے لگے. حضور کھجور کھا رہے, یہ بکری کی طرف بڑھے اور اس کو تیزی کے ساتھ میں ذبح کیا. حضور نے فرما دیکھو ایک بات سنو بھائی, ایسی بکری ذبح کرنا جس کے بچہ بچہ نہ ہو کوئی, حاملہ نہ ہو کوئی, یعنی جو کام کی بکری ہے نہیں, چھوٹا موٹا بچہ ذبح کر لو. تو انہوں نے بہرحال ایک سال کی بکری کا بچہ ایک ذبح کیا, ایک سال کی بکری تو تقریباً پوری ہو جاتی ہے، اس کو انہوں نے ذبح کیا اور اپنی گھر والی سے کہا کہ اس کو فوراً چڑھاؤ، اور چڑھانے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. یہاں پر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ. اللہ اکبر، نعمتیں موجود ہیں، اس وقت بھی خدا کو نہیں بھولے اور امت کو بتا دیا کہ نعمتیں جب موجود ہوں تو اور زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا دیکھو یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، ظلن باردن ٹھنڈا سایہ، رتبن طیبن خوشگوار اچھے کھجور، ماؤن باردن ٹھنڈا پانی، یہ ساری ایسی نعمتیں ہیں. پروردگار سوال کرے گا میں نے ایسی اچھی اچھی نعمتیں تمہیں دی، تم نے ان کا حق ادا کیا نہیں کیا، کہیں نے کھا کر میری نافرمانی تو نہیں کی تم نے؟ اللہ سوال کرے گا اس بارے میں. یعنی یہاں پر بھی آپ نے امت کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرا ہے کہ جب نعمتوں میں آ جاؤ تو اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کو یاد رکھنا، اور اسی میں امت کی کامیابی ہے، اسی میں امت کی کامیابی ہے. نعمتیں کتنی بھی آ جائیں لیکن دی کس نے ہیں نعمتیں؟ جس رب نے نعمتیں دی ہیں وہ لے بھی سکتا ہے. صبح سے شام تک کتنے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ابھی لوگ عرب پتی تھے اور نانے شبینہ کے محتاج ہو گئے. ترکی کے اندر زلزلہ آیا، ملک شام کے اندر زلزلہ آیا، 45 سے 40 سیکنڈ کے اندر وہ شہر جو ہرے بھرے تھے اور 10-10 والے کی بلڈنگیں تھیں وہ زمین بوس ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا ان کا کہاں چلی گئی، کہاں چلے گئے. حالانکہ وہ لوگ بھی کروڑ پتی تھے، اس میں کتنے لوگ تھے، عرب پتی لوگ تھے وہ. لیکن پھر وہ وقت آیا کہ وہی لوگ اب قطار میں لگے ہوئے ہیں، ایک روٹی دو روٹی کے لیے لائنوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. حالات کب پلٹ جائیں کچھ پتہ نہیں. اس لیے نعمتیں بھی جب اللہ دے تو اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس حدیث کے اندر یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اللہ تعالیٰ دین کی سب باتوں پر ہم سب کو سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے. اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. ہر قسم کے گناہوں سے ہماری، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.